أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، آج انشاءاللہ تعالی ہم تراویح میں سورہ اعراف کے 17 رکوع سنیں گے اور پھر انشاءاللہ پوری سورہ انفال. سورہ اعراف اور سورہ انعام کے بارے میں میں ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ سورہ انعام میں التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی اور نصیحت اور دعوت، اور سورہ اعراف میں التذکیر بأیام اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے نصیحت اور موعظت، اور اس سے مراد ہے اللہ کے وہ دن کے دن میں قوموں کے بارے میں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے نافذ ہوئے، بڑی بڑی قوموں کو ملیا میٹ کیا گیا اور بالکل نسیم منسیہ کر دیا گیا، وہ ایام اللہ. ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ دو اصطلاحات علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک ہے قصص الانبیاء یا قصص النبیین اور دوسرے ہے انباء الرسل، ان کے مابین ایک فرق ہے. قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا ذکر آتا ہے اور عام طور پر ان کا ذکر آتا ہے ان کے جو ذاتی اوصاف اور ان کی سیرت و کردار کی بلندی، صبر و ثبات، استقامت اور اللہ تعالی کے لیے ان میں محبت اور انابت کا جو رخ ہے، یعنی ان کی ذاتی شخصیتوں اور کردار کے حوالے سے ان کا ذکر. اور انباء الرسل جو ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اللہ کے اولو العزم پیغمبر، اللہ کے رسول کے جو قوموں کی طرف بھیجے گئے اور قوموں نے ان کی دعوت سے اور تبلیغ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور ان پر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا. تو یہ ہے نبأ المرسلین، جیسے کہ سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا تھا ولقد جاءک نبأ المرسلین، اے نبی آپ کے پاس تو نبیوں رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. سورہ ہود میں بھی یہ اصطلاح آئے گی، انباء الرسل، یہ رسولوں کی اہم خبریں ہیں. اور قصص النبیین میں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، مشہور و معروف ہے، کسی قوم کے اوپر عذاب کا کوئی سوال نہیں، اپنی ذات میں سیرت و کردار میں وہ ایک نہایت بلند مرتبہ انسان تھے، لیکن یہ کہ کسی قوم کی طرف تعین کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہو، انہوں نے وہاں دعوت دی ہو، قوم نے اگر انکار کیا ہو تو ان پر عذاب آیا ہو، اس کا کوئی سلسلہ آپ کو پوری سورہ یوسف کے اندر نہیں ملتا. کچھ یہی معاملہ حضرت ابراہیم کا بھی ہے، اگرچہ وہ چوٹی کے انبیاء میں سے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں دسیوں نہیں بلکہ بیسیوں مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے، لیکن کہیں بھی اس اعتبار سے نہیں آیا کہ ان کی قوم نے اگر ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اس پر کوئی عذاب آیا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا اور ان کے ساتھ اکثر و بیشتر انبیاء کرام، اسحاق اور یعقوب اور یوسف، یہ سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. اور یہاں آپ دیکھیں گے 6 رسولوں کا ذکر انباء الرسل کے حوالے سے آئے گا قرآن مجید میں، اس سورہ اعراف میں بھی آ رہا ہے، پھر سورہ یونس میں آپ دیکھیں گے، سورہ ہود میں دیکھیں گے، پھر سورہ شعراء میں، سورہ مومنون میں، یہ متعدد مکی صورتوں میں ذکر آتا ہے. وہ یہی 6 رسول ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، ان 6 کا ذکر ہے. تو یہاں بھی اصل میں سورہ اعراف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی 6 انبیاء رسولوں کا ذکر آ رہا ہے، ان کی قوموں کے سامنے جو دعوت آئی اور پھر انہوں نے رد کیا اور اس کے پاداش میں وہ ملیا میٹ کر دی گئیں، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. چنانچہ 8 رکوع میں تو ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، جو آیات میں نے ابھی پڑھی کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف تو اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں شدید اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بڑا عذاب تمہیں آ کر نہ دبوچ لے. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ تم کس گمراہی میں آ گئے ہو، یا یوں کہیے کہ سٹھیا گئے ہو، تمہاری عقل جو ہے وہ کہیں غیر متوازن ہو گئی ہے. قال یا قوم لیس بی ضلالت، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کوئی نہ میں سٹھیا گیا ہوں نہ میری عقل جو ہے الٹ گئی ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں اور تمہارے لیے انتہائی خیر خواہ ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. لیکن حال کیا ہوا کہ اس قوم نے فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو ان لوگوں نے انکار کیا، تکذیب کی، تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا ایک کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین، اور ہم نے ان کی قوم کو جنہوں نے تکذیب کی تھی اللہ کی آیات کی غرق کر دیا، یقیناً وہ قوم جو ہے وہ اندھی قوم تھی. اب پھر نویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور آپ دیکھیں گے وہی چیز تکرار کے ساتھ آئے گی، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے بعد یہاں لفظ آئے گا آپ کو کہ قوم نے کہا، قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة، سفاهة بھی کہتے، سفی کہتے ہیں بے وقوف کو، کہ معلوم ہوتا ہے ہود تمہاری عقل ماری گئی ہے اور تمہارے ہمارا خیال ہے کہ تم حماقت میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ قال یا قوم لیس بی سفاہت ولکن رسول من رب العالمین، اے میری قوم کے لوگوں، مجھ پر کوئی حماقت کا حملہ نہیں ہو گیا ہے، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا میں پیغامبر ہوں، میں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. لیکن یہ ہے کہ یہی معاملہ ان کی قوم کا ہوا، انہوں نے بھی رد کیا اور ان پر بھی عذاب الہی نازل ہوا. پھر دسویں رکوع میں ذکر ہے، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. پھر وہی یعنی سمجھئے کہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تو معلوم ہوا کہ اس معاملے میں بالکل وہی واقعات اسی طرح تکرار ان کی ہو رہی ہے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی بات تمہارے پاس آ گئی ہے، اور وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا تھا اونٹنی کا، اس کا ذکر ہوا، لیکن یہ کہ انہوں نے ان کی بھی تکذیب کی اور ان پر بھی اسی طریقے سے عذاب نازل ہوا. اسی دسویں رکوع میں حضرت لوط کا بھی ذکر آ جائے گا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، کیونکہ میں نے تمہید میں عرض کیا ہے حضرت ابراہیم کو گویا کہ اس ذکر سے نکال کر علیحدہ کر کے ان کو تو سورہ انعام میں لے آئے دوسرے انبیاء کے ذکر کے ساتھ، اور یہاں پر جو ہے تین رسول تو وہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، یہ تینوں حضرت ابراہیم سے پہلے کے زمانے کے ہیں. ان تینوں کا قرآن مجید میں جہاں ذکر آیا ہے تو ان کے ساتھ صرف شرک کا معاملہ ہے، کہ ان کی قوموں میں کوئی اور خرابی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نہیں ہوئی تھی، تہذیب اور تمدن جو ہے انسانی وہ ابھی اتنی ابتدائی سٹیجز میں تھے کہ اس میں کوئی اور خرابیاں کوئی اور پیچیدگیاں نہیں ہوئی تھیں، بلکہ عام فطرت کے مطابق انسانی زندگی کا معمول جو ہے وہ جاری تھا. البتہ یہ کہ شرک ان کے ہاں پیدا ہو گیا تھا، تو حضرت نوح کا ذکر آئے گا تو اس میں ذکر آئے گا صرف شرک کا، حضرت ہود کی قوم کا ذکر آئے گا تو بھی شرک، اور حضرت صالح کی قوم کا ذکر آئے گا تو بھی محض شرک. لیکن تین رسول جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے بعد کے ہیں، ان میں سے اولا حضرت لوط، اگرچہ وہ کانٹمپرری ہیں، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم کی کسی قوم پر عذاب کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، جبکہ ان کو جن کی طرف بھیجا گیا تھا، یہ عمورہ اور صدوم کی بستیاں، ان پر عذاب الہی جو ہے وہ نازل ہوا. لیکن یہاں جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو تین اقوام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سیکشوئل پرورشن، جنسی آوارگی، بلکہ بے راہ روی، کہ جو فطرت کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے وہ غیر فطری عمل شروع کیا اور اس میں اس انتہا کو بڑھ گئے، یعنی ان کی بے شرمی بے حیائی میں نے سمجھتا کہ دنیا میں شاید کبھی دوبارہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے اس قوم کا، کہ وہ اس عمل کا ارتکاب کھلے بندوں کھلے عام کرتے تھے، مجلسوں میں کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں بھی ان کے ہاں کو مقابلے ہوتے ہوں
اور یہ چیز جو ہے ان کے نیشنل سپورٹ کی شکل اختیار کر دی گئی ہو، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ تم ہو وہ لوگ کہ تم اس کو کرتے ہو، فی نادی کو ملمن کر، تم اپنی مجلسوں کے اندر یہ کام کرتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گندگی تھی کہ جو قوم لوط کے اندر آئی، اس قوم کی طرف کے جس میں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے، حضرت شعیب جس قوم کی طرف بھیجے گئے، مدین کی قوم، ان میں آئے تھے اکنامک معاملات کے اندر یہ جو ناپ تول میں کمی کرنا اور زیادتی کرنا اور لوگوں کے مال مار لینا، رہزنی کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ یعنی اقتصادی معاملات کے اندر بے راہ روی وہ اس قوم میں آئی. اور تیسری قوم جو ہے وہ آل فرعون، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے. یہاں یوں سمجھیے کہ وہ سیاسی اعتبار سے اختلال پیدا ہوا اور ایک قوم نے دوسری قوم کے اوپر اس طرح دباؤ ڈالا اور اسے اپنا غلام بنایا. تو یہ تین اقوام کے سلسلے میں ذکر آتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر میں یہاں آیا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط کو کہ جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم سے اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو کہ تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا. اور پھر جس شان سے انہوں نے ارتکاب کیا اس کا ذکر میں کر چکا ہوں، اس لیے کہ تو بار بار آئے گا قرآن مجید میں، مکی صورتوں میں اقوام کا تذکرہ آئے گا. اس کے بعد گیارہویں رکوع میں الی مدین اخاہم شعیبا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری قد جاءتکم بینۃ من ربکم. اب یہاں پر ان کی اس بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، پیمانے پورے کرو، میزان جو ہے صحیح تولو، اور لوگوں کو ان کے مالوں سے محروم نہ کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. رہزنی اور ڈاکے ڈالنا یہ بھی ان لوگوں کے معمولات میں تھا. تو یہ ذکر جو ہے قال الملأ الذين استكبروا، یہاں سے اب یہ نواں پارا شروع ہو رہا ہے کہ حضرت شعیب کی قوم کے سرداروں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ہم اپنی بستیوں سے تمہیں نکال باہر کریں گے. بلکہ یہ یاد کیجئے، میں بھول گیا بتانا آپ کو کہ حضرت لوط علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے یہی کہا کہ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. لوگوں نے کہا نکالو باہر یہ لوط کو اور ان کے ساتھ جو بھی ہیں، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ بڑے اخلاق والے ہیں جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فحاشی اختیار کر لی ہے اور ہم نے فوش کام کیا ہے، تو ان پاک لوگوں کو ہم ناپاکوں میں رہنے کا کیا کام، انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کرو. یہ تھا رد عمل اس قوم کا اس ناصحانہ اور خیر خواہانہ دعوت کے جواب میں کہ جو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی. اسی طرح حضرت شعیب کو ان کی قوم نے جو دھمکی دی لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تم پلٹ کر ہماری ہی ملت اور ہمارے ہی دین میں واپس آ جاؤ جو ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقے ہیں، اور ورنہ پھر ہم تمہیں نکال باہر کریں گے. قَالُوا أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، ان کا تو کیا ہم خواہ ہمیں پسند نہ ہو وہ طریقہ پھر بھی ہم اسے اختیار کر لیں. بہرحال حضرت شعیب کی قوم نے بھی ان کی بات کا رد کیا، انکار کیا، اور وہ قوم بھی تباہ و برباد کر دی گئی. اس کے بعد بارہویں رکوع میں وہ قانون جو اس سے پہلے ہم سورہ انعام میں کل پڑھ چکے ہیں دوبارہ دہرایا گیا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ ما ارسلنا من قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون، ہم نے جب بھی کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا ہے تو ہم نے اس قوم کو ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے، ہلایا ہے، کوئی فاقہ، فقر و فاقہ، کہیں کوئی قحط ہو گیا، کہیں کوئی اور کسی طرح کی سماوی آفت جو ہے وہ آ گئی، اور یہ سب اس لیے ہوتا تھا کہ وہ ذرا جاگیں، ہوش میں آئے. اس لیے کہ انسان جب عافیت میں ہوتا ہے، آرام و آسائش میں ہوتا ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کا کسی بات کی طرف، خیر کی دعوت کی طرف متوجہ ہونا آسان کام نہیں ہوتا. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتے تھے کسی قوم کی طرف، تو ساتھ ہی اس قوم کو ذرا جھنجھوڑنے کے انداز میں کہ جاگے، ہوش میں آئے، کسی اس طرح کی تکلیف میں بھی مبتلا کرتے تھے. تو مارسلنا من قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنة، اس کے بعد بھی جب وہ قوم جو ہے ہوش میں نہیں آتی تھی، نہیں جاگتی تھی، تو پھر ہم ان برائیوں کی جگہ پر ان کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دیتے تھے. وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں تفصیل سے کہ فتحنا علیہم ابواب کل شے، اپنی نعمتوں کے تمام دروازے ان پر کھول دیتے تھے کہ اب چاہے خوب مست ہو جائیں گے، اچھی طریقے سے انٹا غفیل ہو جائیں، بالکل ہی حقائق سے آنکھیں بند کر لیں،
حتی عفوا وقالوا قد مس آبان الضراء والسراء فاغذناهم بغتتن،
پھر وہ کہتے تھے کہ یہ تنگی اور کشادگی تو آتی ہی رہتی ہے، ہمارے آبا و اجداد پر بھی اس طرح آتی رہتی تھی، تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، فاخذناه بغتتا وهم لا يشعرون، اور پھر ہم ان کو پکڑتے تھے اچانک اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ عذاب الہی جو ہے وہ کدھر سے آ جائے گا اور ہم کہاں سے پکڑے جائیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ کا وہ قانون کہ اس قانون کی گرفت میں کبھی اگر کوئی قوم آ گئی ہو تو وہ تو یہ سمجھ رہی ہوگی کہ اب ہم پر تو دروازے اللہ کی رحمت کے کھل گئے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں، عیش ہے، آرام ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسی دراز کرتا ہے تاکہ پھر انہیں پکڑے اور اچانک پکڑے۔ تو 12.25 رکوع تک انشاءاللہ تعالیٰ 12.5 رکوع تک ہم ان پہلے 4 رکعتوں میں پہنچیں گے، تو آج اسی پر اکتفا کیجیے، اس کے بعد ہمارے پاس آگے کے لیے بھی کچھ وقت جو ہے وہ رہ جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔